أما بعد، آج تراویح میں الحمدللہ مکمل 20 پارے ہو گئے، اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات دن کے اختلاف میں نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے اگر وہ غور کریں. میں اللہ رب العزت نے 7 آسمان پیدا کیے، زمینیں پیدا فرمائیں. رات اور دن کا اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ کبھی دن چھوٹے کبھی راتیں بڑی، یہ جو ایک نظام قائم کیا ہے، تو اگر ہم اس میں غور و فکر سے کام لیں تو لآیات لأولی الألباب، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اب عقل والے کون لوگ ہیں؟ ہمارے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے تو انہیں عقل والا سمجھا جاتا ہے جو دنیا میں زیادہ کمائی کرتے ہوں، مال و دولت زیادہ حاصل کرتے ہوں، جن کے پاس کاریں ہوں، بنگلے ہوں، فیکٹریاں ہوں، یعنی دنیا کی راحتیں اور دنیا کی جو نمود و نمائش کا سامان ہے جن کے پاس زیادہ ہو، بڑے لوگ وہ سمجھے جاتے ہیں، عقل والے وہ سمجھے جاتے ہیں. اور چاہے کوئی جتنا بھی عقل مند ہو لیکن دنیا کمانے میں اگر وہ سست ہے تو ہم سمجھتے ہیں بیوقوف آدمی ہے یہ. اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ ہم بتاتے ہیں تمہیں کہ عقل والے کون لوگ ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی بیٹھ کر بھی. وعلی جنوبہم، لیٹ کر بھی، یعنی پشت کے بل، اگر دائیں کروٹ لیٹے ہوں یا بائیں کروٹ لیٹے ہوں تب بھی وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور جو فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش کے بارے میں، اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ آپ نے اس کو یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا، کوئی نہ کوئی تیری حکمت ہے. آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے آسمان پیدا کیے اور پھر ایک نہیں 7 آسمان کیوں بنائے، زمینیں 7 کیوں پیدا کی. تو یقیناً اس میں پیدا کرنے والے کی اپنی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، وہ چاہے مصلحت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. سبحانک، آپ ہر قسم کے عیوب سے پاک ہیں. فقینا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دیجیے. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہیں وہ عقل والے لوگ، اور ساتھ میں آگے بھی مزید فرمایا کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اے ہمارے رب جس کو آپ نے آگ میں داخل کر دیا، یقیناً وہ ہے رسوا ہو گیا، ذلیل ہو گیا وہ. وما للظالمین من انصار، اور ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اور بھی دعائیں ذکر فرمائی ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان آخر تک. اور یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو صبح و شام رات دن چلتے پھرتے یاد کرتے ہیں، یہ عقل والے لوگ ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے متاع قلیل ہے، تھوڑا سا سامان. ثم مآواهم جہنم، تو جن لوگوں نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنانا ہے، وہ دنیا کی زندگی پر ریچھ گئے اور دنیا کی زندگی کو انہیں اختیار کر لیا. وہ بھی سر محاد، اب برا ٹھکانہ ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں، لیکن الذین تقوا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر وہی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور بیان فرمائی ہیں جن کو پہلے بھی ذکر کیا، کہ لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا. اور صاحب یہ بھی فرما دیا نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی ہوگی. وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے ابرار کے لیے وہ بہتر ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور بات فرمائی کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس واحد سے. اب نفس واحد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. وخلق منہا زوجہا، اور پھر اس نفس واحد سے اس کی بیوی کو پیدا کیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے مرد اور عورتوں کو جو بے شمار ہیں، جن کی کوئی گنتی نہیں ہے، تعداد نہیں ہے، ان کو پیدا کیا. اور ساتھ میں فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی تسألون بہ والارحام، جن کے اس نام کا واسطہ دے کر تم دوسروں سے اپنا حق مانگتے ہو. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ابھی اللہ کے لیے مجھے دے دے، اللہ کے لیے مجھ پہ رحم کر. تو یہ جو اللہ کے لیے ہم رحم کا سوال کرتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو. اور اسی طریقے سے ارحام کے معنی جو رشتہ داری کے تعلقات ہیں ان سے بھی ڈرتے رہو، یعنی رشتہ داریوں کو نبھاؤ. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پر رقیب ہے. دیکھیے یہ وہ آیت ہے جو عام طور پر نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، اس میں کہیں نکاح کا ذکر نہیں ہے، لیکن جس بات سے ڈرایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. اور ساتھ میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رقیب ہے. رقیب کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں اردو زبان کے اندر عام طور پر رقیب روسیہ مشہور ہے، اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کسی دوسرے کو ہر وقت نظر رکھتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے، کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، اور اس کے تعلق کس سے ہے، تعلق کیسا ہے، یعنی ایک ایک چیز پر جو نظر رکھتا ہے اس کو رقیب روسیہ کہتے ہیں. دوسرے لفظوں میں کہہ لو کہ جو کباب میں ہڈی بنتا ہو، دنیاوی اعتبار سے تو ہمارے اس کو کہتے ہیں جو ہر معاملے میں ٹانگ اڑائے، جو ہر معاملے میں دیکھے بھی تو کہاں سے آیا، کہاں گیا تھا، اس سے کیوں ملا، اس سے کیوں بات کی. عام طور پر دنیاوی اعتبار سے رقیب یہ کہلاتا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رقیب یعنی نگہبان ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو. ہم سوال نہیں کریں گے دنیا میں کہ کس سے ملتے ہو، کس سے جلتے ہو، کہاں جاتے ہو. ہاں ہمارے پاس ریکارڈ جمع ہو رہا ہے، تم جو کچھ کرتے ہو، زبان سے کہتے ہو جو کچھ وہ بھی لکھا جا رہا ہے، جو عمل کرتے ہو وہ بھی تمہارا محفوظ ہو رہا ہے. اور اگر قیامت کے دن ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کہاں گئے، کیا کیا، کیا نہیں کیا، ٹانگوں سے تم نے کیا کیا، ہاتھوں سے کیا کیا، زبان سے کیا کیا، آنکھوں سے کیا کیا، کانوں سے کیا کیا، یعنی ایک ایک بات ہماری تمہارے پاس محفوظ ہے، اور کل قیامت کے دن تمہارے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی. جس کو پندرہویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح ذکر فرمایا کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی زندگی کی کتاب پڑھ لو، اور اپنی کتاب تم نے خود لکھی ہے، یہ اس کے مصنف تم خود ہو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، حساب لینے کے لیے آج کے دن یہی کافی. یعنی کچھ اور نہ بھی ہو تو بس یہ جو کتاب ہم نے تمہاری زندگی کی لکھ دی ہے، اس کے اندر اس نے کوئی کتاب کوئی چیز چھوڑی نہیں. اللہ تعالیٰ خود اگلے اسی پارے کے اندر آگے مزید فرماتے ہیں کہ مجرمین یہ کہیں گے کہ مالی حاضر کتاب، یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں تو چھوٹی سے چھوٹی بات لکھی ہوئی ہے، بڑی سے بڑی بات لکھی ہوئی ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ جس کو چھوڑا ہو. اور پھر اللہ خود فرما رہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ تم نے کیا تھا عمل وہ حاضر ہوگا، اس میں موجود ہوگا. اور وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب ظلم نہیں کرتا کسی پر، جو تم نے کیا وہی ہوگا، پھر اس سے ہٹ کر کچھ نہیں. تو بہرحال یہ سب یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ ہم کتاب زندگی پڑھیں، قرآن مجید کو پڑھیں، تلاوت کریں، اس کا مطالعہ کریں، اس کے معنی میں غور کریں، اور اس کی تفسیر کو پڑھیں، اور دیکھیں کہ بھائی ہمارے لیے تو نادل ہوئی ہے. کل جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھ دیا ہے کہ دیکھو اس کی تیاری کرنا، اگر تم تیاری کر کے آؤ گے تو ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، اور اگر تم نے اس کو پس پوش ڈال دیا تو پھر یقیناً تمہارے لیے پھر سوائے ذلت و رسوائی کے اور کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو یہاں جو نکاح کے موقع پر پڑی جاتی اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے تمہیں حکم دیا کہ تم تقوی اختیار کرو، اور جو اللہ نے حقوق رکھے ہیں ایک دوسرے کے وہ ادا کرو، کیونکہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگہبان ہے. اب مرد اگر زیادتی کرتا ہے تب بھی اللہ جانتے ہیں، کوئی عورت زیادتی کرتی ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں. اور آگے مزید فرمائے وآتوا الیتاما اموالہم، یتیموں کو ان کا مال دے دو، یعنی ناجائز طور پر ان کے مالوں پر قبضہ نہ کرو. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اس زمانے میں لوگ یہ کرتے تھے کہ اگر کسی کا باپ مر گیا، ماں مر گئی، اب اس کا مال جو ہے وہ چچا کے پاس آ گیا، تایا کے پاس آ گیا، تو یقیناً سارے مال کا مالک فی الحال تو وہ بن گیا، اصل تو یہ مال ہے بھتیجے کا یا بھتیجی کا، یا کوئی شخص ہے مر گیا اور اس نے کسی کو بنا دیا کہ بھئی تم اس کی جو دیکھ بھال کرنا، اس کا مال اس تک پہنچا دینا، اور وہ بیچارہ مر گیا. اب لازمی بات ہے کہ جو شخص اس کا کفیل بنا، اب وہ یہ کرتے تھے کہ یتیم کے مال میں رد و بدل کر دیتے تھے، جو اچھا مال ہوتا تھا اپنے پاس رکھ لیتے تھے، جو خراب مال ہوتا تھا اس کی طرف لگا دیتے تھے. اگر اچھا کوئی پلاٹ ہے تو اپنی طرف کر لیا، اپنا خراب پلاٹ اس کی طرف کر دیا. اسی طریقے سے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو عمدہ مال ہے وہ اپنی طرف کر لیا، خراب مال اس کی طرف لگا دیا. یا پکانے میں زیادتی کی کہ مال بننا چاہیے ایک آدمی کے لیے، بنا دیا 10 آدمیوں کا، اب اسی کے مال سے خرچ ہو رہا ہے کہ صاحب ہم نے تو اسی کو کھلایا پلایا. تو یہ ایک تو صورت یہ ہوتی تھی، اور دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ بعض اوقات ان جو یتیم ہوتے تھے وہ بچیاں ہوتی تھیں، ان کے باپ مر گیا، اب کوئی عام آدمی ان کا جو ہے وہ کفیل بن گیا، تو وہ یہ کرتے تھے کہ اس کا مال اگر ہوتا تھا تو اس لڑکی سے نکاح کر لیا، اور نکاح کرنے کے بعد جو ہے مہر بھی اپنی مرضی سے مقرر کیا، وہ تھوڑا سا رکھا، اور بلکہ اس کا جو مال ہوتا تھا وہ بھی قبضے میں کر لیتے تھے. تو مطلب مال کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، تم ان کا مال ان کو دے دو یتیموں کو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور خبیث مال کے طیب مال کے بدلے میں خبیث مال کو نہ دو ان کو، یعنی ایسا نہ کرو کہ اچھا تو اپنے پاس رکھ لو اور خبیث مال ان کو دے دو، تبدیل نہ کرو. اور ساتھ میں بتا دیا جہاں تک بچیوں کا تعلق ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم یہ خوف رکھتے ہو کہ تم عدل نہیں کرو گے یتیموں کے بارے میں، تو فن کہو ما طاب لکم من النساء، تو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں یا تمہارے لیے حلال ہوں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن ان یتیموں سے نکاح نہ کرو پھر، کیونکہ تم ان سے نکاح کرنے کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کا مال ہڑپ کر جاؤ، تو ایسا نہ کرو. بلکہ دنیا میں اور بہت سی عورتیں ہیں جو تمہارے لیے حلال ہیں، پسندیدہ ہیں، ان سے نکاح کر لو. اب اللہ نے اس کی بھی پابندی نہیں لگائی کہ ایک کرو، بلکہ فرما دیا کہ ما طاب لکم من النساء مثنا وثلاث ورباع، دو کرو، تین کرو، چار کرو، ایک حد بیان کر دی کہ چار نکاح تم کر سکتے ہو. فإن خفتم ألا تعدلوا، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدتن، تو ایک ہی کافی. یہ تین چار جو اللہ نے اجازت دی ہے یہ اس لیے دی ہے تاکہ تم گناہ سے بچو اور ان کے درمیان انصاف کرو. لیکن اگر تمہیں اپنا پتہ ہے کہ میں انصاف نہیں کر سکتا، تو پھر تمہارے لیے ایک ہی عورت کافی ہے، پھر دوسری اور تیسری اور چوتھی تو بات کی بات ہے، تم ایک کے ساتھ انصاف کر لو تو بڑی بات ہے. دیکھیے یہاں تھوڑا سا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں نکاح پر کوئی قدغن نہیں تھی، بے شمار نکاح کرتے تھے لوگ، اور یہ سب میں تھا، ہندو ہوں یا اسی طریقے سے عیسائی ہوں، یہودی ہوں اور دیگر بت پرست ہوں، ان سب کے ہاں یہ تھا. تعدد ازواج پر کوئی پابندی نہیں تھی، چنانچہ ہندوؤں کے اندر تو دو دو سے نکاح کرتے تھے، حرم سرا بنائی بھی ہوتی تھی ان کے اندر، وہ اپنی ان عورتوں کو رکھا کرتے تھے، اور وہ ایک دو تین نہیں ہے، دو دو چار چار سو عورتیں جو ہیں ان سے ان کا تعلق ہوتا تھا، بعض اوقات نکاح کر کے بعض اوقات بغیر نکاح کے بھی رکھتے تھے. تو یہ سارا کا سب کے ساتھ معاملہ تھا. اسی طریقے سے اہل یورپ جو آج اپنے آپ کو متمدن کہتے ہیں، ان کے ہاں تو عورت کو عورت بھی نہیں سمجھتے تھے، وہ تو اس کا بھی فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ یہ عورت جانور ہے یا کیا ہے، یعنی کوئی حق ان کا نہیں تھا، ان کا مال بھی ختم کھا جاتے تھے، انہیں جو ہے وہ انسان بھی نہیں سمجھتے تھے، جانوروں سے بدتر ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، اور نکاح پر کوئی پابندی نہیں تھی، جتنے چاہیں وہ نکاح کریں، کوئی روکنے کرنے والا نہیں. ہندوؤں کے ہاں تو جیسے کہ میں نے کہا کرشن جو ان کا اوتار سمجھا جاتا، اس کے ہاں تو سینکڑوں بیویاں تھیں. تو دنیا کے اندر ہی سارے معاملات چل رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک قدغن لگا دی کہ بھئی فطرت تو ہے ایک عورت سے زیادہ نکاح کرنا، یہ فطرت ہے، انسان کی طبیعت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، دل سب کا چاہتا ہے، اپنے حالات کے تحت یہ نہیں کرتے، قانون کے تحت نہیں کرتے، یا کسی اور وجہ سے نہیں کرتے، لیکن خواہش ضرور ہوتی ہے. اچھا پھر یہ کہ خواتین کے اندر چونکہ بعض معاملات بھی ایسے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بعض زمانے ایسے آتے ہیں کہ مرد کے وہ لائق نہیں رہتے، تو اس لیے ایسے زمانے میں مرد کیا کرے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انہیں اجازت دی کہ تم دوسرا نکاح بھی کر سکتے ہو، تیسرا بھی کر سکتے ہو، چار بھی کر سکتے ہو، یعنی چار بیویاں ایک نکاح میں ہو سکتی ہیں ایک مرد کے بیک وقت، لیکن اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، اس کی گنجائش نہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بہت سے لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے، اب کسی کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں، کسی کی 8 بیویاں تھیں، تو آپ نے ان کو فرمایا کہ بھائی ان 10 بیویوں میں سے 4 کا انتخاب کر لو جن کو رکھنا ہے، اور 6 جو ہے ان کو طلاق دو. ایک صاحب آئے ان کے پاس 5 بیویاں تھیں، آپ نے فرمایا 4 رکھ سکتے ہو، ایک کو طلاق دے دو. ایک صاحب کے پاس 8 تھی تو آپ نے فرمایا 4 رکھ لو، 4 کو طلاق دے دو. یہ انتخاب کر لو، چار سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. اس سے یہ پتا چلا کہ ایک ہی وقت میں چار سے زیادہ بیویاں جمع نہیں ہو سکتی. تو ایک صحابی تھے غالباً غیلان ثقفی اسلمی اس نام سے تھے، ان کی آٹھ بیویاں تھیں، انہوں نے چار بیویوں کو طلاق دے دی اور چار بیویاں رکھ لی. اور بعد میں پھر غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے ان چاروں کو بھی طلاق دے دی اور اپنی سارا مال و جائیداد جو ہے اپنے بیٹوں کو دے دیا. حضرت عمر فاروق کی بصیرت سے کون انکار کر سکتا، بلا لیا انہیں کہ تم نے کیوں طلاق دی چاروں بیویوں کو، تم چاہتے ہو ان کو ان کے حصے سے محروم کرو اور اپنا مال سارا تم نے اپنے بیٹوں میں بانٹ دیا، رجوع کرو ان سے، ان کا جو مال ہے وہ ان کو دو. تو یہ ایسا بھی ہوتا رہا اس زمانے میں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا تھا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ گئے اس کو اور انہوں نے کہا کہ تم اپنی بیویوں سے رجوع کرو، کیونکہ ان کی نیت صحیح نہیں تھی اس معاملے میں. اصل ان کا مقصود یہ تھا کہ جائیداد کا مالک جو ہے وہ بیٹوں کو اولادوں کو بنا دیں اور بیویوں کو محروم کر دیں. یاد رکھیے، کسی کو جائز نہیں ہے اس طریقے سے کسی کو جائیداد سے محروم کرنے کے لیے طلاق دینا، یہ درست نہیں. جس کا جو حق ہے وہ شریعت کہتی ہے دو. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہرحال ایک بات تو تعدد ازواج کے بتا دیا کہ چار سے زیادہ نہیں کر سکتے. اب آج کل بھی اس زمانے میں بھی بعض لوگ جو مخالفت کرتے ہیں، یعنی بعض کے تو میں نے یہ بات سنی، کچھ پڑھا بھی کہیں، کہ وہ کہتے ہیں بھائی تعلق چاہے جتنی عورتوں سے رکھو لیکن نکاح ہے کہ ہم سے کرو بس. اور وجہ اس چیز بھی ہوتی ہے کہ مال ہمارا تقسیم نہ ہو. تو مال کی محبت ایسی چیز ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ اگر دوسری کوئی بیوی آئے اور اس کے جو اولادیں ہوں تو ہماری اولاد کے ساتھ وہ بھی مال میں شریک. لازمی بات ہے کہ بیوی بھی شریک ہوگی، اولادیں بھی شریک ہوں گی، تین ہوں گی چار ہوں گی بیویاں، تو چاروں بیویاں جو اس کی جائیداد میں شریک ہوں گی. اسی طرح ان سے جو بچے ہوں گے، اب وہ دس ہوں، بیس ہوں، پچاس ہوں، وہ سب بھی شریک ہوں گے. تو چاہتے یہ نہیں ہے کہ مال میں جو ہے وہ کوئی شریک ہو. میں یہاں جب شروع میں آیا تو غالباً یہاں ایک کیس آیا ہمارے پاس مسجد میں، ایک صاحب جو ہے وہ سری لنکا سے کوئی خادمہ لے کے آئے تھے، اب انہوں نے اس کو باندھی بنا کے رکھا ہوا تھا. حالانکہ وہ باندھی تو نہیں ہوتی، بعد میں اس زمانے میں ہے نہیں، قانون ختم ہو گیا اس اعتبار سے کہ اب معاہدے ہو گئے اقوام میں آپس میں. لیکن گھر سے ہی پتہ ہی چلا، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تھے تو پوچھا، پتہ ہی چلا کہ بھائی وہ خاتون یہ کہتی ہیں کہ بھائی وہ چاہتے تھے ان کے جو شخص چاہتے تھے اس خادمہ سے شادی کر لیں. تو بیوی نے کہا کہ تم ویسے تعلق رکھ سکتے ہو لیکن نکاح مت کرو، میں نہیں چاہتی کہ میرا مال جو ہے وہ تقسیم ہو. تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات تو لوگ کہتے ہیں کہ دوسرا نکاح اسی لیے نہ کرو کہ مال تقسیم نہ ہو جائے. یہ وہ محبت ہے مال کی جس کی وجہ سے ناجائز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن شریعت میں بہرحال فطرت، اللہ تعالیٰ فطرت کو سمجھتے ہیں. بھائی بات یہ، خالق و مالک کون ہے؟ جو خالق و مالک ہے وہی سمجھے گا نا کہ اس ہم نے فطرت میں کیا رکھا ہے، ان کی طبیعت اور سرشت میں کیا ہے. انسان کیا جانتا ہے؟ انسان نہیں جانتا. بعض اوقات کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، کہاں سے دو بچے اچھے؟ پہلے زمانے میں پندرہ پندرہ بیس بیس بچے ہوتے تھے، ماشاءاللہ سب کھاتے تھے پیتے تھے، کوئی بھوک سے نہیں مرتا تھا. آج دو دو ہوں تب بھی بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں. بیوی بھی کما رہی ہے، یورپ میں دیکھ رہے آپ، بیوی بھی کما رہی ہے، مرد بھی کما رہا ہے، رات دن وہاں پر بھی جو ہے وہ پہیے کی طرح گھوم رہے ہیں، گھر میں آ کے بھی پھر وہ سارے کام انجام دے رہی ہے. تو وہ بیچاری کو گھر میں نہ سکون ہے نہ باہر سکون ہے. تو ساری بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فطرت کو جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ضرور حکم دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ فرما دیا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر تمہاری ایک ہی بیوی کا، پھر دوسری تیسری کی کوشش مت کرنا. بڑی سخت سزائیں بھی ہیں اس پر، وعیدیں بھی ہیں کہ اگر کوئی آدمی دو تین شادیاں کرتا ہے اور ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے جسم کا حصہ جو ہے وہ سمجھے گرا ہوا ہوگا. جس طرح اس نے دنیا میں انصاف کا خون کیا، اس طرح اس کا معاملہ بھی ہوگا. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ورنہ یہ چیزیں قیامت کے دن بہرحال اللہ تعالیٰ اس کی بازپوس کریں گے. اور اسی طریقے سے یہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ آپ نے مختلف بیویاں کی ہیں، اور آج وہ یورپ جو عورت کو عورت بھی نہیں سمجھتا، ان کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا، ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، آج آپ دیکھ لیں یورپ میں کتنی عورتیں وزیر اعظم ہیں بھائی، کتنی صدر مملکت ہیں، دیکھیں تو صحیح نا. اگر ایسے ہی تم مساوات کے قائل ہو تو بتاؤ کہ تمہارے یہاں کتنی عورتیں وزیر اعظم ہیں، کتنی جو ہیں وہ صدر مملکت تم نے بنائی ہیں. پاکستان میں کیا اور اسلامی ممالک میں تو پھر بھی بہت سی آئی ہیں، وہاں شاید دو چار مثالیں ملیں، اس سے زیادہ نہیں ملیں گی. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فیصلے فرمائے ہیں. تو آج وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ جو ہے وہ اللہ نے معاف کرے کہ جن جو ہے وہ خواہشات رکھتے تھے خواہشات نفسانی کی وجہ سے آپ نے شادیاں کی متعدد. لیکن اگر ایک عقل مند آدمی کے سامنے پورا معاملہ سامنے رکھا جائے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے ساحر ہونے کا کہا, کاہن ہونے کا کہا, جادوگر کہا اور بہت کچھ کہا, لیکن کوئی شخص آپ کی ذات پر انگلی نہیں اٹھا سکا اور آپ کی پاکیزہ زندگی اس لوگوں کے سامنے تھی, با کردار زندگی, با حیا زندگی, شرم و حیا والی زندگی, کسی کی طرف آپ نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. حتیٰ کہ پہلی شادی آپ 25 سال کی عمر میں کرتے ہیں اور ایک ایسی خاتون سے کرتے ہیں جس کی عمر 40 سال کی ہے اور اس سے پہلے 2 شوہر تھے اس کے جن کا انتقال ہو گیا. تو ایک ایسی خاتون سے جس کی 40 سال کی عمر ہے آپ نے نکاح کیا اور جو 2 پہلے شوہر تھے جن کے انتقال ہو گیا اس سے آپ نے نکاح کیا اور یہ نکاح قائم رہا آپ کا کب تک؟ حضرت خدیجہ کے انتقال تک. تو 25 سال آپ کے نکاح میں رہی وہ, تو 40 سال تو لگا لیجیے جب نکاح کیا اور 25 سال اس میں مزید لگا لیجیے تو 65 سال کی تھی جب انتقال ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے میں کتنے عمر کے تھے؟ 50 سال کے تھے. تو 15 سال بڑی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسی خاتون کے ساتھ آپ نے 25 سال گزارے اور عمر مبارک اس وقت 50 سال تھی جب آپ کے نکاح میں صرف ایک ہی خاتون تھی, کوئی دوسرا نکاح آپ نے نہیں کیا. بعد میں پھر بات چیت چلتی رہی تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے ہوا اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. تو 54 سال کی عمر میں ایک خاتون تھی حضرت عائشہ, تو بعد میں یعنی نکاح تو ہوا لیکن چونکہ چھوٹی تھی اس لیے آپ کی اپنے والد کے گھر پہ تھی, بعد میں رخصتی ہوئی آپ اور پھر آپ کے گھر میں آئیں وہ. لیکن اس سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں رہیں اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 54 سال کی ہو چکی تھی, یعنی صرف 54 سال کی عمر تک آپ کی ایک ہی بیوی تھی سمجھ لیجیے. پھر حضرت عائشہ صدیقہ 54 سال کے بعد آئی اور باقی جو نکاح ہوئے ہیں اس میں بھی آپ نے کوئی ایسا نہیں کیا سوائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ یہ کماری بچی تھی خاتون تھی, ورنہ جتنی بھی تھیں یا تو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا وہ متعلقہ تھی آپ نے ان عورتوں سے نکاح کیے اور اس میں بھی بے انتہا مصلحتیں تھیں. کسی ایک خاتون کی وجہ سے بعض اوقات جب ان کے پورے پورے قبیلے مسلمان ہو گئے. حضرت جویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح کیا اور ان سے جب نکاح ہوا تو تقریباً آپ کے اس نکاح کے رشتے کی وجہ سے یعنی جو مال غنیمت بنی المصطلق کے اندر جو غزوہ ہوا تھا اس میں بہت مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا, بہت مال غنیمت ہاتھ میں آیا اور بہت سارے باندی غلام بنے جو مسلمانوں میں تقسیم ہو گئے اور بلکہ یہ حضرت جویریہ بھی تقسیم میں کسی کے حصے میں لگ گئی تھی. لیکن پھر اس کے جو جن کے حصے میں لگی انہوں نے کہا کہ تم مجھے اتنا مال دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے وہ میرے جو آقا نے مکاتب بنا لیا ہے اور یہ کہا کہ بدلے کتابت ادا کر دو جس کے نتیجے میں تمہیں آزاد کر دوں گا, تو آپ میری مدد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ بھائی میں ایک اور صورت اگر بتاؤں اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو فرما ضرور. کہا کہ بھائی میں نکاح تم سے کر لیتا ہوں اور بدلے کتابت میں ادا کر دوں گا. تو انہوں نے کہا اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کیا لیکن صحابہ کرام میں چونکہ غلام باندیاں سب تقسیم ہو چکے تھے مال بھی بٹ چکا تھا, تقریباً 100 گھرانے کی باندیاں اور غلام آزاد کیے صحابہ کرام نے کہ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ جڑ گیا یا بیوی بن گئی اس لیے صحابہ نے پھر ان کے عزیز رشتہ داروں کو اپنا غلام اور باندی بنانا پسند نہیں کیا اور آزاد کر دیا. تو حضرت عائشہ فرماتی ان سے زیادہ بابرکت خاتون میں نے کوئی اور نہیں دیکھی. تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہوا. پھر ان کے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے, ان کے جو والد تھے وہ اپنے قبیلے کے بڑے سرداروں میں سے تھے. تو یہ پیش نظر مصلحت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ لوگ مسلمان ہوں, لوگ جو ہیں وہ ان کے دین کی وجہ سے راحت میں آئیں. تو حضرت جویریہ کا معاملہ, حضرت سفیان کی صاحبزادی ام حبیبہ جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی, تو ان کے شوہر جو ہے وہ پہلے جب ہجرت کر کے گئے حبشہ وہاں جا کر وہ عیسائی بن گئے. اب ایک خاتون جو ہجرت کر کے اکیلی تنہا مکے سے وہاں گئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ اور شوہر نے مذہب اختیار کر لیا عیسائیت کا, جس کے نتیجے میں حضرت حبیبہ ام حبیبہ اکیلی رہ گئی، تنہا رہ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح آیا، کیونکہ ابو سفیان جو بہت بڑے سردار تھے ان کی بیٹی تھی، اور آپ یہ توقع رکھتے تھے کہ اگر یہ مسلمان ہو گئے اور یہ میرے نکاح میں آ گئی تو انشاءاللہ پورے کے پورے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے. تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو بادشاہ تھے حبشہ کے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح پڑھایا اور مہر بھی انہوں نے ادا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو سفیان کو جب اس کی اطلاع ملی کہ میں تو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہوں اور میری بیٹی نے نکاح کر لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس وقت اس کی زبان سے نکلا کہ محمد ایسا نر بچہ ہے اور ایسا جو ہے وہ مرد ہے کہ اس کی ناک نیچی نہیں کی جا سکتی. یعنی ہم تو ان کی ناک نیچی کرنا چاہتے تھے اور ہماری بیٹی ان کی نکاح میں چلی گئی. اس زمانے میں جہالت تو آج بھی ہے نا، نکاح کر لیا تو سمجھتے ہیں کہ ہماری ناک نیچی ہو گئی. ناک واک نیچی نہیں ہوتی اس سے، لیکن بہرحال اس زمانے میں بھی یہ لوگوں کے اندر یہ سمجھا جاتا تھا. وہ قتل کیوں کرتے تھے بچیوں کو؟ تاکہ ہماری بیٹی کسی کی منکوہ نہ بنے، کسی کے نکاح میں نہ جائے، ہمیں کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، وہ یہ کرتے تھے. اس لیے بچیوں کو قتل بھی کرتے تھے. تو بہرحال حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر یہ چند نکاح کیے ہیں، تو سمجھ لیے 54 سال کی عمر تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک ہی بیوی تھی، اور پھر 63 سال میں تو آپ کا انتقال ہو گیا. تو جتنی بیویاں باقی جو جمع ہوئی ہیں وہ 9 سال کے اندر ہوئی ہیں. اب اس میں بھی کتنی حکمتیں تھیں. خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے روایات کی یہاں احادیث، ان کی تعداد 2500 ہے تقریباً، اور 200 سے زیادہ صحابہ کرام حضرت عائشہ کے شاگرد تھے. فتویٰ دیتی تھی باقاعدہ. حضرت ام سلمہ جو ہے ان کے فتویٰ موجود ہیں، ان کے بھی جو احادیث ہیں جو مرویات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں. اور پھر بہت سے مسائل جو بیویاں بتا سکتی ہیں، کوئی اور غیر نہیں بتا سکتا. گھریلو مسائل، خواتین کے مسائل یقیناً یہ عورتیں بتا سکتی ہیں، مرد تو نہیں بتا سکتے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نکاح کیے اس میں بہت سے جو ہے وہ فوائد تھے، بہت سی مصلحتیں تھیں. اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خانہ، تاکہ آپ کے نکاح میں متعلقہ عورتیں بھی آئیں، بیوہ عورتیں بھی آئیں، اور ایک کماری عورت حضرت عائشہ صدیقہ بھی آئیں، تاکہ ہر قسم کی جو عورتیں ہیں ان کی ترغیب بھی ہو کہ لوگ بیواؤں سے شادیاں کریں، متعلقہ عورتوں سے شادی کریں. یہ بھی کیا. تو زندگی کے تمام پہلو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہو گئے، تاکہ ہمارے لیے ایک نمونہ بن سکے، آدمی کہہ سکے بھی بیوہ سے بھی آپ نے نکاح کیا تھا، لہذا میں بھی ایک بیوہ سے نکاح کروں گا. ایک متعلقہ عورت جو اس زمانے کے اندر لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے، ان کی زندگی بیچاریوں کی ایسی گزر جاتی ہے یا پھر گناہوں میں کی دلدل میں گر جاتی ہیں، تو متعلقہ عورتوں سے نکاح کرنے کا رواج پیدا ہو. آج بھی عرب سوسائٹی ایسی ہے کہ ان کے یہاں طلاق عیب نہیں سمجھا جاتا، جب چاہتی ہیں طلاق لے لیتی ہیں، اور پر ان کو ذرہ برابر فکر نہیں ہوتی. ہماری طرح کی عورتوں کی طرح نہیں ہوتی کہ بچوں کے لیے روتی پھرتی ہیں، اور جناب وہ بچہ اگر اس نے باپ نے رکھ لیا، حالانکہ باپ ہی کا حق ہوتا ہے چرن، لیکن وہ روتی ہیں. ابھی کل پرسوں ایک صاحب نے کلپ دکھایا تو اس میں خاتون رو رہی تھی، میرے بچے دلا دو، دو شوہر لے کے چلا گیا اور جج نے یہ فیصلہ کر دیا، رو رہی پیٹ رہی. وہاں تو سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ اٹھائی بچے سنبھال، خدا حافظ، تو جان تیرا کام جانے، پال تو، تیرے بچے میرے نہیں ہیں. کیونکہ حدیث میں الولد للفراش، جس کا بستر ہے بچے بھی اسی کے ہی ہیں. تو بچے تو والد کے ہی ہوتے ہیں اصل، پالنے بھی اسی نے ہوتے ہیں، خرچہ بھی اسی کے ذمے ہے. شریعت نے عورت کی ذمہ داری رکھی نہیں ہے، سوائے دودھ پلانے کے زمانے کی کہ دودھ پلائے گی وہ، جب تک نکاح میں ہے اس سے انکار نہیں کر سکتی اور اس کو عزت بھی نہیں لے گی. ہاں اگر اس نے اس سے پہلے طلاق دے دی اور اس کے اب وہ کوئی اور عورت کا دودھ بچہ نہیں پیتا، پھر اس عورت کو مجبور کیا جائے گا کہ بھائی تم دودھ پلاؤ، اور اگر کوئی اجرت لیتی تو اجرت بھی لے سکتی ہے، کیونکہ اس کے نکاح سے تو نکل گئی، اس کو اب کیا ضرورت ہے پلانے کی. لیکن اب بچے کی بھی زندگی کا سوال ہے، اسے شہید کہتی کہ اس کو کہا جائے گا بھائی تم پلاؤ اور جو اجرت تم لینا چاہو وہ لے لو. تو بہرحال شریعت کے اندر ہمارے یہاں عدل و انصاف ہے الحمدللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک تعدد ازواج کا تعلق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نکاح کیے ہیں اس میں بے شمار جو ہے وہ مصلحتیں ہیں. اب آپ خود سوچ لیجئے، اگر کوئی ایک آدمی خواہش پرست ہو، نفس پرست ہو، یا اس کے ذہن میں ہو، تو کیا اپنی جوانی کی زندگی ایسی گزارے گا جیسے نبی کریم نے گزاری صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ حضرت خدیجہ سے جب نکاح ہوا 40 سال سے پہلے جو آپ نے جو ہے غار حرا میں جانا شروع کر دیا تھا، آپ جب تشریف لے جاتے تھے ایک ایک مہینے غار حرا میں رہتے تھے، وہاں رہ کے عبادت کرتے تھے آپ. تو جو آدمی نفس پرست ہو وہ ایسا کرتا ہے، ایک ایک مہینے جو ہے وہ تنہائی میں اور غار حرا میں جا کے زندگی گزارے گا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب جو نکاح ہو گئے جتنی اس وقت امہات المومنین ہیں ان میں بعض ایک عورت وہ جاریہ بھی تھی، یعنی باندھی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماریہ قبطیہ، ان سے یہ جو ہے وہ آپ کی باندھی تھی، اور ان سے پیدا ہوئے حضرت ابراہیم، اور جب وہ پیدا ہوئے تو یہ آزاد ہو گئی، کیونکہ شریعت کا یہ بھی قاعدہ ہے جب اولاد ہو جائے تو اگر وہ باندھی ہے تو آزاد ہو جاتا. تو بہرحال بہت ساری صورتیں ہیں شریعت نے رکھی ہیں. بات یہ کہ ہمیں مغرب کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کو جواب دینا چاہیے کھل کے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ الحمدللہ ہمارا دامن جو ہے نا پھولوں سے خالی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سے پھول رکھے ہیں. تو بہرحال یہاں پر اس شخص کو موقع کی مناسبت سے میں نے اس کا ذکر فرما دیا، کیونکہ یہاں عام آدمیوں کو یہ حکم دیا گیا کہ فن کے ہو مطاب الحکم النسا مسنا و ثلاثہ و ربع. اسی طریقے سے آگے پھر مزید احکام ہیں عورتوں کے بارے میں کہ بھئی اگر جو تم نے مہر مقرر کیا ہے تو وہ مہر ان کو دے دو، پھر اگر مہر میں سے کچھ چیزیں دے دیں تمہیں واپس کر دیں چھوڑ دیں تو پھر تم اس میں سے کھا سکتے ہو رشتہ پچھتا. مہر مقرر ہوا آپ نے ادا کر دیا کہ لو بھائی 10,000 تمہارا مہر ہے لے لو. اب اس خاتون نے لے لیا، پھر 5,000 اپنے پاس رکھے، 5,000 آپ کو دے دیا کہ لو بھائی یہ میری طرف سے آپ کو آ دیا، تو جائز ہے لینا، اور اس کو پھر آپ خوشی خوشی کھائیے. لیکن ناجائز طریقے سے ظلمن کسی کا حق مت مارو، جو مہر ہے وہ ادا کرو. آج لوگ ادا ہی نہیں کرتے، زندگیاں گزر جاتی ہیں. اب یہاں مسائل بیان کیے جاتے ہیں، بہت سے بوڑھے آتے ہیں کہ بھائی میری شادی کو 60 سال ہو گئے، کیونکہ 50 سال ہو گئے، ہم نے تو اب تک یہی دیا ہی نہیں. بھائی نہیں دیا تو دے دو. اور مہر کتنا اس زمانے میں، کسی نے 10 روپے رکھا ہے، کسی نے 20 روپے رکھا ہے، کسی نے 30 روپے مہر رکھا ہو. میرے پاس جو ایک ساتھ بیٹھتے ہیں ان کا مہر 10 روپے تھا، میں نے کہا ادا بھی کیا کہ نہیں 10 روپے، تو کہا کہ بھائی اب تو دے دیا. تو بڑی مشکل سے مہر دیا جاتا ہے، خوشی خوشی دینا چاہیے، یہ بڑی برکت کی رقم ہوتی ہے. بہرحال یہ چند آیات یہاں پر میں نے اس لیے بیان کر دی کہ ان کی ضرورت اس زمانے میں معاشرے کو بہت زیادہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصتی کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا رحمن.